السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين سورة الكهف کا آج سے ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں کچھ عرصے قبل اس کا مطالعہ ہم نے جمعے کی نشستوں میں پہلے بھی کیا ہے مگر کیونکہ قرآن حکیم کا سلسلے وار مطالعہ مختصر وضاحت کے ساتھ جاری ہے تو اسی ترتیب میں اب سورۃ الکہف کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی تلقین فرمائی ہے اور آپ نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن اس کی تلاوت کا اہتمام کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے. دجال وہ فتنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. اور آپ نے فرمایا کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لوگوں کو اس دجال کے فتنے سے بچنے کے حوالے سے تلقین فرمائی، حتیٰ کہ ہر نبی نے اللہ سے اس کے حوالے سے حفاظت کی دعا فرمائی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہمیں فرض نمازوں کے بعد منقول ملتی ہیں ان میں یہ دعا بھی شامل ہے کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ دجال مسیح کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں وضاحتیں ہیں. جمعے کے دن اس کی تلاوت کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر پوری سورت کی تلاوت کسی کے لیے اگر ممکن نہ ہو تو ابتدائی یا آخر کی 10 آیات کی تلاوت تو ضرور ہی کر لینی چاہیے. پھر ظاہر بات ہے کہ ہمیں مفہوم معلوم نہیں ہوتا، ہم کوشش تو کریں گے جمعے کی نشستوں میں مختصر مفہوم کو جاننے کی، تو اگر ترجمہ بھی ساتھ پڑھ لیا جائے، تھوڑی تشریح بھی ذہن میں ہو تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکات ہمیں زیادہ میسر آ سکیں گی. دجال ایک شخصیت کا نام بھی ہے اور پورے قرآن میں اس کا نام کہیں نہیں آیا، پورے قرآن میں اس کا تذکرہ کہیں نہیں آیا. آیا ہے تو احادیث مبارکہ میں آیا ہے. ایک عرب عالم دین نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اصل میں یہ ایک امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ جو میرے رسول کی بات کو مانے گا وہ اس فتنے سے واقف بھی ہوگا اور اس فتنے سے بچنے کی کوشش بھی کرے گا، اور جو میرے رسول کی بات نہیں مانے گا نہ اس فتنے سے واقف اور آگاہ ہوگا نہ بچنے کی کوشش کرے گا، اور ظاہر بات ہے بچ بھی نہیں سکے. تو یہ امتحان ہے ایک اللہ کی طرف سے، اتنا عظیم فتنہ، اتنا بڑا فتنہ، پورے قرآن میں دجال کا نام نہیں، پورے قرآن میں دجال کے حوالے سے تذکرہ نہیں. ہاں حدیث میں سورہ کہف کی تلاوت کی تلقین رسول اللہ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں اس کا ذکر نہیں. تو جو سنت رسول کا انکار کرتا پھرے، جو احادیث رسول کا انکار کرتا پھرے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ مانے وہ تو گیا کام. اللہ تعالی ہم سب کو بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے. ایک تو شخصیت ہے، پرسنالٹی دجال کی، وہ بالفعل شخصیت کے طور پر بھی آئے گا، باطل کی طاقتوں کا سربراہ بن کر، اور اس کو قتل کریں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے حکم سے دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے. یہ تمام وضاحت احادیث مبارکہ میں موجود، اس کے حلیے کے حوالے سے، اس کی باتوں کے حوالے سے، اس کے ہاتھ کے اندر کیا کیا طاقتیں ہوں گی اس کے حوالے سے تفصیلات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. لیکن ایک ہے دجل، جس سے بنا ہے دجال. دجل کہتے ہیں دھوکے کو، فریب کو، ڈسیٹ کو. مثال کے طور پر اس دنیا کو انسان سب کچھ سمجھ بیٹھے، یہ سب سے بڑا دھوکا ہے، اور اس دنیا کے پیچھے جو اصل حقیقت پس پردہ ہے پوشیدہ ہے وہ نگاہوں سے اوجھل بھی ہے، اور اگر انسان اسے تسلیم نہ کرے، اس پر نگاہ نہ پڑے، تو بس اس دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو کر اس دھوکے میں مبتلا ہو گیا۔ اس دھوکے کو دجل فریب کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات عطا فرمائے جس سے اس ظاہر پرستی کے فتنے کا پردہ چاک کیا گیا۔ ظاہر کو دیکھ کر اسی کو سب کچھ سمجھ لینا یہ دھوکہ ہے، فتنہ ہے، یہ دجل ہے۔ دجال بھی ایسی حرکتیں کرے گا، وہ جس شہر کو پانی کے طور پر پیش کرے گا وہ آگ ہوگی، اور جس کو وہ آگ کے طور پر پیش کرے گا وہ پانی ہوگی۔ جو اس دجال کے پانی کو قبول کریں گے وہ مارے جائیں گے، اور جو اس کی آگ کو دیکھ کر اس کے اندر جلنے کو تیار ہو جائیں گے وہ بچا لیے جائیں گے۔ تو دجال ایک شخصیت بھی ہے، مگر دجل ایک دھوکہ اور فریب بھی ہے۔ آج کی یہ تہذیب جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یعنی وہ تہذیب جو مغرب کی تہذیب کی بنیاد پر ہمارے ابھی پروان چڑھ رہی، اس ظاہر کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے اور ظاہر کے پیچھے جو حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے اس کو بھلا بیٹھتے ہیں، اس کے تین بڑے بڑے مظاہر ہیں، اس کے تین بڑے بڑے مینیفیسٹو ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ میں اور آپ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مغرب کیا کہتا ہے؟ دجالی تہذیب کیا کہتی؟ دجل فریب دھوکے پر مبنی مادہ پرستانہ سوچ کے تحت پروان چڑھنے والی تہذیب، مٹیریلسٹک اپروچ رکھنے والی تہذیب یہ بتاتی ہے کہ دیکھو ہم تو سائنس کی بات مانتے، سائنس کیا ہے؟ مشاہدے کا نام، جو شے ہمارے مشاہدے میں آ جائے، یا چلو ہم اپنے حواس خمسہ فائیو سینسز سے جس کو سمجھ لیں، دیکھ لیں، دیکھ لیں، سونگ لیں، چکھ لیں، محسوس کر لیں، یہ سائنس ہے، یا چلو ہم نے اپنی عقل کو استعمال کیا، دو جمع دو چار، ہاں سمجھ میں آ گئی بات، ٹھیک ہے، یا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا، یا تجربات سے ایک بات ثابت ہو گئی۔ تو جو چیزیں ویریفائیبل ہیں، فزیکلی نظر آنے والی ہوں، ہاتھ لگا کے ٹچ کی جا سکتی ہو، چھوئی جا سکتی ہو، ہم تو اسے مانیں گے۔ اللہ ہوگا وہ تہذیب کہتی، کبھی دیکھا ہے؟ نہیں۔ کبھی چھو سکتے ہو؟ نہیں۔ اللہ کو سائنٹیفکلی کوانٹیفائی کر کے فزیکلی جسمانی طور پر ثابت کر سکتے ہو؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بحث سے باہر، یہ ہے مغرب کا فلسفہ، اس بے خدا تہذیب جہاں مذہب کا گلا گھونٹ دیا گیا، الہامی تعلیم کو پسے پوچھ ڈال دیا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا، ہاں کائنات نظر آتی، یہ زمین کیا، یہ آسمان نظر آتا، یہ آسمان کیا، ساتوں آسمانوں کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہمارا ایک سورج کیا، بڑے بڑے نظام ہائے شمسی کی باتیں ہو رہی ہیں اس کہکشاں کے اندر، گیلیکسی کے اندر، ایک گیلیکسی ایک کہکشاں کیا، سینکڑوں ہزاروں گیلیکسیز کہکشاؤں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر وہ بگ بینگ کا تصور بھی سامنے آ گیا، کائنات کا نقطہ آغاز کیسے ہوا، پھر بڑی بڑی گیلیکسیز یہ کہکشائیں بلیک ہولز میں جا کے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، پھر وہ ایکسپینڈنگ یونیورس کا تصور کہ کائنات وسعت پذیر ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی نظر آتا ہے۔ چاند پر ہم نے جا کے کمنٹ ڈال دی، ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، یہ کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اس کی وسعتوں کو دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہی، مانتے، ایکسپلور کر رہے ہیں کائنات، لیکن خالق کائنات ہمیں نظر نہیں آتا، ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کو، سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے وہ، فزیکلی ویریفائیبل نہیں ہے، ہم ہاتھ سے چھو کر معلوم نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ ہے، خالق کائنات ہے۔ تو ہم تو ظاہر کو مانتے بھائی، جو نظر آ رہا ہے وہی سب کچھ ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں بڑے اسٹائل میں، سیئنگ از بلیونگ، سیئنگ از بلیونگ، جو نظر آئے وہی اصل ہے، اسی پہ ایمان ہوگا ہمارا۔ یہ ہے مادہ پرستانہ سوچ، ظاہر کو سب کو سمجھ لینے کا پہلا پہلو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آج تمہید ہی ہو سکے گی، آغاز تو انشاءاللہ اگلے نشست میں ہوگا باقاعدہ، اس لیے کہ کچھ اور مسائل ہمارے شہر میں ہو رہے ہیں، ان پر بات کرنا میرا خیال ہے کہ ضروری ہے۔ دوسرا نظر، دنیا نظر آتی نظر آتی، اس کا عروج، اس کا زوال، قوموں کی فتوحات، قوموں کا مغلوب ہو جانا، کسی کا بڑا ہو جانا، کسی کا چھوٹا ہو جانا، کسی کا فاتح بن جانا، کسی کا مقتول بن جانا، نظر آ رہا ہے۔ یہاں کی آسائشیں، یہاں کی رعنائیاں نظر آ رہی، یہاں کے مسائل، یہاں کے جھگڑے نظر آ رہے ہیں۔ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, سب کچھ نظر آ رہے ہیں, دنیا ہے مانتے ہیں, بالکل مانتے ہیں, بلکہ دنیا ہی کو مانتے ہیں. آخرت دیکھی کبھی؟ کوئی مر کے واپس آیا؟ نہیں. جنت دیکھیے کبھی؟ نہیں. جہنم دیکھی کبھی؟ نہیں. قبر میں گئے کیا سوال ہوتے, دیکھا کس سے کس طرح ہوتے؟ نہیں. کیا قبر کو, جنت کو, جہنم کو, آخرت کو, وہاں کے حساب کتاب کو, وہاں کی نعمتوں کو, وہاں کے عذاب کو آج تک کوئی دیکھ کر آیا؟ نہیں. آئنسٹائن نے, نیوٹن نے پروف کیا سائنٹیفکلی؟ نہیں. کیا یہ فزیکلی ویریفائبل ہے, چھو کر دیکھ سکتے ہو جنت کو؟ نہیں. تو بحث سے بات, ہم تو سائنس کو مانتے ہیں, مشاہدے میں جو شے آ جائے, حواس خمسہ میں جو شے آ جائے, ہمارے فائیو سینسز سے جو بات معلوم ہو جائے, جو نظر آئے وہ حق ہے. سیئنگ از بلیونگ. دنیا نظر آتی ہے, سب کچھ دکھائی دیتا ہے, اس کی تکلیفیں, اس کی آسائشیں, اس کے غم, اس کی خوشیاں, سب کچھ دکھائی دے رہا, مانتے. آخرت کو ہم نہیں مانتے بھائی, یا کم سے کم بحث نہیں کرتے, بحث سے بات. تیسری شے, اس ظاہر پرستی کے مظاہر میں جسم نظر آتا ہے, بھوک لگتی ہے, ایک وقت کا کھانا نہ ملے, چیختے چلاتے, اس پیٹ کو بھرنے کے لیے حرام کے انگارے بھی ہاتھ میں لے لیتے, جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس چاہیے, سر ڈھانپنے کے لیے جو ہے وہ چھت چاہیے, سر کو چھپانے کے لیے چھت چاہیے. یہاں کی آسائشیں ہاں نظر آتی, جسم کو چاہیے بھائی, بیمار ہو گئے دوائی کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, یہ تکلیف جسم کو ہو گئی ہاں محسوس ہو رہی, اے سی لگایا بڑی راحت مل رہی, بہت اچھی بات ہے, باہر کے 40 ڈگری ٹیمپریچر ہے, پسینے چھوٹ گئے, ہاں محسوس ہو رہا ہے بہت جسم, ہاں نظر آ رہا ہے. اسی پر بحث ہو رہی, اسی کو توانا بنانے, اسی کو آسائشیں دینے, مشکلات سے بچانے, بہت محنت, بہت محنت, بہت محنت ہو رہی, نظر آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے. اس کو تو ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں, ہمارے سامنے ظاہر. روح دیکھی کسی نے کبھی؟ چھو کے دیکھ سکتے ہیں, کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی, پتہ نہیں کتنے کامیاب ہوئے کہ مرنے کے بعد تول کر دیکھے باڈی کو, کچھ کم ہوئی نہ, مردہ لاش ہے وہ زیادہ بھاری ہو جاتی ہے, کہ کچھ کم ہوتی تو پتہ چلتا ہاں روح نکلی تو وزن کم ہو گیا, ثابت نہیں. آئنسٹائن نے, نیوٹن نے, کسی بڑے سائنسدان نے ثابت کیا؟ نہیں. بڑے بڑے ڈاکٹر سرجری کرتے اسی کے دوران موت ہو جاتی, نکلتے ہوئے دیکھتے روح کو کبھی, بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی, تو ویریفائبل نہیں, سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے, سائنس سے ثابت نہیں کیا روح کو, بحث سے بات. تو کائنات پر بحث ہو رہی ہے, دنیا پر بحث ہو رہی ہے, جسم پر بحث ہو رہی ہے, اللہ گفتگو میں نہیں آتا, آخرت گفتگو میں نہیں آتی, روح گفتگو میں نہیں آتی. یہ تو ہوا, ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں یہ تو مغرب والوں کا نظریہ ہے, کیونکہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں نا, ہم تو آخرت کو مانتے ہیں, ہم تو روح کو بھی مانتے ہیں. لیکن کیا آج ہمارے شب و روز کے معمولات میں اللہ کا حوالہ آتا ہے؟ کتنی مرتبہ آتا ہے؟ جمعے کی 2 رکعت میں, کراچی کے مسائل میں اللہ کا حوالہ کتنا آتا ہے؟ پاکستان کے مسائل میں اللہ کا حوالہ کتنا آتا ہے؟ ہمارے دانشور کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنے کالمز کے اندر؟ یہ ٹی وی کے بڑے بڑے اینکرز اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کتنی باتیں کرتے ہیں؟ حکمرانوں کو گالیاں دینا, سیاست دانوں کو برا بھلا کہنا, ایک دوسرے کو برا بھلا ہم سب کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کی طرف پلٹنے کو ہم میں سے کتنے تیار ہیں؟ ہمارا حال بھی تو کچھ ایسا ہی ہے نا, اس نے بیڑا غرق کروا دیا, اس نے مشرف نے مروا دیا, اس نے زرداری نے مروا دیا, اپنے اعمال کو بھی تو دیکھ لو, ہم نے بھی تو اپنا آپ کو مروایا کہ نہیں, اللہ کو ناراض کر دی, اس اللہ کی طرح توجہ نہیں. برے وہ بھی ہیں, وہ ان کی حمایت نہیں کر رہا, ظالموں کی, ظالموں کی, بدماشوں کی, گنڈوں کی, بد نصیبوں کی, بدبختوں کی حمایت نہیں کر رہا, ظالم وہ بھی ہیں, لیکن ظالم ہم بھی اگر ہم اللہ کو بلا کر بیٹھے ہیں, اگر ہم اللہ کی کتاب کو فراموش کر کے بیٹھے ہیں, اگر ہم اللہ کے دین کو فراموش کر کے بیٹھے ہیں, تو ہمارے اعمال کے نتائج ہمارے سامنے. حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعمالکم اعمالکم, تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں. چنگیز نے ہلاکت پیدا کی, لوگوں نے کہا عذاب آ گیا, اس نے کہا میں ہی تو ہوں, مجھے ہی اللہ نے تم پر مسلط کیا تمہاری وجہ سے, بھگتو. تو آج اللہ بھی ہمارے ہاں گفتگو میں اتنا اس کا بیان نہیں آتا. دنیا بڑی باتیں ہو رہی ہیں دنیا کے متعلق, امریکہ غالب آ گیا, رشیا ختم ہو گیا, اب چائنا جو ہے وہ اکنامک پاور بن رہا ہے اور چائنا کھا جائے گا دنیا کے, بڑی باتیں ہو رہی ہیں. آخرت کے حوالے سے ہم سننے کو تو ترس جاتے ہیں کہ آخرت کی بات بھی ہماری گفتگو میں آئے، ہماری کتابوں میں، ہمارے لٹریچر میں، ہمارے اخبارات میں، ہمارے میگزینز میں کتنا اللہ کی طرف اور آخرت کے حوالے سے گفتگو آتی ہے، ذرا دیکھ لیں. اسی طرح جسم، اسی کو بڑھانے کے لیے بجلی دو دن بند ہو جائے یقیناً ہمیں تکلیف ہوتی ہے، میں اس کے حق میں ہوں کہ تکلیف کا اظہار بھی کر دیں، لیکن پانچ وقت کی نمازیں پورے مہینے ضائع ہو جائیں کوئی پریشانی ہوتی ہے ہم لوگوں کو؟ کوئی پریشانی، یہی تو ظاہر پرستی کا فتنہ ہے. جسم کے اوپر سارا فوکس ہے، روح پر ہمارا فوکس نہیں. یہ ہے دجل، فریب، دھوکہ، ظاہر کو سب کچھ سمجھ کر اسی ظاہر کے اندر ملوث ہو جانا، مبتلا ہو جانا. اور کائنات پر تو توجہ ہو، دنیا پر تو توجہ ہو، جسم پر تو توجہ ہو، مگر اللہ پر توجہ نہ ہو، آخرت پر توجہ نہ ہو، روح پر توجہ نہ ہو. یہ وہ سارے معاملات ہیں کہ جس کو دجل کہا جائے گا، فریب کہا جائے گا، مادہ پرستی کہا جائے گا. اس ظاہر پرستی کے فتنے کا توڑ کرنے کے لیے، اس ظاہر پرستی کے فتنے کا توڑ کرنے کے لیے سورۃ الکہف اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، اور رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعے کے دن اس کی تلاوت کی ہمیں تلقین فرمائی ہے، تاکہ دجال جو کہ شخصیت ہے اس کے فتنے سے بھی بچ سکیں، اور دجل، فریب، دھوکہ جو کچھ ہے اس سے بھی ہم اپنے آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے بچانے کے قابل ہو سکیں. اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے چار واقعات عطا فرمائے. ایک اصحاب کہف کا واقعہ جو دنیا کے بجائے آخرت کے طالب تھے، نفس کے بجائے اللہ کی رضا کے طالب تھے، انہوں نے ایمان کی حفاظت کی خاطر دنیا کے عیش کو چھوڑنا تو گوارا کر لیا، مگر ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے دوسرا واقعہ عطا فرمایا، باغ والوں کا واقعہ. کون سے باغ والے؟ ایک باغ والے کا واقعہ، بڑا مالدار، بڑا اس کے پاس دولت کے ڈھیر لگے ہوئے، بڑی اولاد بھی اس کے پاس موجود ہے، نفری بھی موجود ہے، خوب اس کے پاس آمدنی آتی، خوب پھل اسے ملتا ہے. کیا کہتا ہے؟ یہ تو میرا کمال ہے، تو میں نے محنت کر کے لگایا ہے، یہی میں حکمران ہے. وہ کہتے ہیں میری کرسی بڑی مضبوط ہے، سیاسی لیڈر ہوتے ہیں میری جماعت بڑی مضبوط ہے، آپ اور میں ہوتے ہیں میرے پاس علم بہت ہے، میں نے محنت کی نا تو میرا بچہ، میں نے محنت کی میں کامیاب ہوا، میرے بچے نے محنت کی میرا بچہ کامیاب ہو گیا. اوپر سے نیچے یہی کر رہے ہیں سارے، اکثریت، عظیم اکثریت. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ یہ شرک ہو رہا ہے. یہ میں کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ کیا اللہ کے فضل کے بغیر ممکن ہے کچھ ملنا؟ اللہ کی عطا اور عنایت کے بغیر کچھ ملنا ممکن ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو. اوپر سے نیچے لے کے میں چل رہی ہوتی ہے. اس میں والے مرض میں وہ باغ والا بھی مبتلا تھا، اس کے باغ کو مٹا دی اللہ تعالیٰ، اور وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. وہ شرک کیا تھا؟ اسباب کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، مسبب الاسباب کو فراموش کر کے. تیسرا واقعہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا. بہت مشہور واقعہ، کشتی توڑ دی، بچے کو قتل کر دیا، دیوار صحیح کر دی، اجرت بھی نہیں لی. موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض بھی کی، کیا کیا آپ نے؟ بتایا دیکھو کشتی ہم نے اس لیے توڑی، بچے کو اس لیے قتل کیا، اور دیوار اس لیے درست کر دی. تفصیل تو آئے گی اپنے مقام پر انشاءاللہ، سولہویں پارے میں اختتام، پندرہویں کے اختتام پر، سولہویں پارے کے آغاز پر انشاءاللہ. کہ تم ظاہر کو دیکھو، حسن میں حقیقت اس کے پیچھے کچھ اور ہوا کرتی، تو ظاہر پرست نہ بنو، حقیقت پرست بنو، اور وہ حقیقت ملتی ہے مجھے اور آپ کو وحی الہی کی تعلیم کے ذریعے. اور چوتھا واقعہ ذوالقرنین بادشاہ کا ہے. وہ اللہ کا نیک بندہ، ایمان اور اعمال صالحہ رکھنے والا بندہ، جس کو اللہ نے زمین کی مشرق کے انتہا پر بھی حکمرانی دی، زمین کی مغرب کی انتہا پر بھی حکمرانی دی، زمین کی چھت کے اوپر بھی حکمرانی دی، گویا کم و بیش آدھی دنیا پر اس کی حکمرانی قائم ہوئی. کون تھا؟ ایمان والا، نیک اعمال کرنے والا. آج اسلام کے ماننے والوں کا مذاق کبھی اسلام کے ماننے والے سیکولر مائنڈڈ دانشور بھی اڑاتے ہیں، اور کبھی غیر مسلم بھی اڑاتے ہیں. یہ حکومت چلا کر دکھائیں گے ان کو دنیا چلانے کیسے آتی ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے بندے کام ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں اللہ کے فضل سے، کہ ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو آدھی آدھی دنیا پر اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا فرمائی. یہ کوئی انہونی سی بات نہیں اللہ کے نزدیک. تو اس ظاہر پرستی میں مبتلا نہ ہو کہ دنیا پرستوں کو صرف حکمرانی ملتی ہے، خلافت ملتی ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی خلافت زمین میں عطا فرماتا رہا ہے، آئندہ بھی عطا فرماتا رہے گا انشاءاللہ. یہ چار واقعات جو سورۃ الکہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. تین کلمات اس میں ہیں، الحمدللہ، انشاءاللہ اور ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ تین کلمات بہت ہی قیمتی، بہت ہی پیارے ہیں اور ہماری زبانوں پر بار بار آنے چاہیے. ان میں مادہ پرستی، ظاہر پرستی کے فتنے کا رد اور توڑ بھی ہے. جب آپ اور میں کہتے ہیں الحمدللہ تو میں اپنی تعریف نہیں کرتا، اللہ کی تعریف کرتا ہوں. میں نے کھانا کھایا الحمدللہ، میں نے پانی پیا الحمدللہ، میں نے نہیں پیا اس نے پلایا. مجھے کوئی کامیابی مل گئی الحمدللہ، میرے بچے کو کامیابی مل گئی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. دوسرا کلمہ انشاءاللہ، کل یہ کر دوں گا، پرسوں یہ کر دوں گا، اتنی زندگی کا یقین ہے کہ تیری زندگی باقی بھی رہے گی انشاءاللہ کہتے. اللہ چاہے گا تو، میں نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو اپنی ذات، اپنی قوت بازو پر اعتماد نہیں ہوگا بلکہ رب العالمین کی طاقت و قدرت پر اعتماد ہوگا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، انشاءاللہ پرسوں ڈلیوری آ جائے گی، انشاءاللہ اگلے ہفتے چیک مل جائے گا. اور تیسرا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کسی کی عمارت دیکھی اچھی لگی، کسی کا گھر دیکھا اچھا لگا، نہ یہ اس کا کمال نہیں، ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا. لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں. تو حسد بھی پیدا نہیں ہوگا، اور جب اللہ کا نام درمیان میں آئے گا تو جس کا ہے وہ بھی تکبر سے بچے گا. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے. یہ تمہید ہو گئی. انشاءاللہ آئندہ نشست میں سورۃ الکہف کا باقاعدہ مطالعہ شروع کریں گے. دو باتوں کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی. جو واقعہ ہوا وہ آپ سب کے علم ہے کہ رینجرز والوں نے ایک نوجوان کو قتل کر ڈالا، جھوٹا الزام دھرا جو کچھ بھی ہے، لیکن جس بربریت کا مظاہرہ کیا گیا دنیا کی کوئی عقل، دنیا کا کوئی قانون اس کو تسلیم نہیں کر سکتا. یہ رینجرز والے ہمارے شہر میں، ان کو قانون کا نفاذ کرنے والا کہا جاتا ہے، ان کو میری اور آپ کی عوام کی حفاظت پر مامور کیا گیا. ان کے ایک بڑے نے، چھوڑ دیجئے کون ہے، 50 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی کہ شہر کے اندر ہم امن و امان برپا کر دیں گے اگر 50 کروڑ روپے ہمیں مل جائیں. یہ گھدا گاڑی کی ریسے کراتے کراچی میں، آپ کے علم میں ہوگا، یہ اونٹ گاڑی کی ریسے کراتے کراچی میں، یہ فٹ بال کے ٹورنامنٹس کراتے ہیں، انہوں نے ہمارے بچوں کے اسکولوں پر قبضے کیے ہوئے، ہمارے نوجوانوں کے کالجز پہ قبضے کیے ہوئے، ہمارے بچوں کے جو پارکس بنے ان پہ قبضے کیے ہوئے ہیں. چلو اتنا کچھ تمہیں مل گیا تھا تو اس کا آؤٹ پٹ نکلنا کیا چاہیے تھا؟ اس ملک سے، اس شہر سے ٹارگٹ کلنگ تو ختم ہوتی، لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ تو رہتی، اور تم برسر عام دھڑلنے کے ساتھ ایک شخص کو 5-6 لوگ مل کر اسی طرح فائرنگ کر کے اڑا دو. ظالموں، تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ لیکن یاد رکھیے، یہ مسئلہ خالی کراچی کے اس انسیڈنٹ کا نہیں، ذرا پیچھے جائیے، وہ چیچنز جو تھے خروٹ آباد میں جن کو شہید کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، اس سے پہلے وہ پچھلے رمضان کے اندر سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا تھا، یہ سارا تسلسل ہے. اور اس سے اوپر جائیے تو ہمارے کچھ حکمران، ہمارے کچھ ذمہ داران اپنی جیبیں بھر کے عالمی دہشت گرد امریکہ کو جو ہے وہ ظلم بربریت کرنے کی اجازت دے کر بیٹھے تھے. یہ کراچی سے لے کے خیبر پختونخوا تک، یہ اوپر نوتر ایریاز تک، یہ سارا ظلم ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ایسے ظالموں کو، بدماشوں کو علل اعلان سزائیں دو، تو دنیا اعتراض کرتی ہے کہ صاحب یہ لوگ قتل کرنے کی باتیں کرتے ہیں، تو بھگتو، اب یہ نتیجے نکلیں گے تمہارے، کسی کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہیں رہ سکے. دین کہتا ہے کہ ایسے بدماشوں کو، ایسے ظالموں کو علل اعلان سزا دی جانی چاہیے. قرآن ایک معصوم کی جان لینے کو تمام انسانوں کی جان لینے کے مترادف قرار دیتا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس ایک انسان کو قتل کیا معصومانہ، اسے ساری انسانیت کو قتل کیا. تو یہ صرف ایک قتل کا مسئلہ نہیں، یہ صرف کروٹ آباد کے مسئلے کا معاملہ نہیں، یہ صرف سیال کوٹ کے مسئلے کا معاملہ نہیں، گاؤں دیہاتوں میں جائیے، اس سے زیادہ بربریت. وہاں یہ رینجرز والے نہیں ہوتے، وہاں بٹیروں، جاگیرداروں کی اپنی پوری فوجیں ہوا کرتی، کتوں کے سامنے ڈالا جاتا لوگوں کو، وہ چیر پھاڑ کر دیتے ہو. یہ ظلم ہے جو ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے. اور وجہ کیا ہے بنیادی طور پر؟ ایک، ہمارے اپنے کرتوت، اس کے نتیجے سامنے آ رہے. بہت کہتے تھے معذرت کے ساتھ یہ کراچی والوں پر عذاب کیوں نہیں آتا اللہ کا؟ جب ہم نے کہا, علماء نے کہا, اہل علم نے کہا, ڈرو اللہ سے, اللہ کے عذاب سے ڈرو, لوٹو اللہ کی طرف. او جی زلزلہ تو ناردن ایریاز میں آئے نا, کراچی والوں پر کیوں نہیں آتا؟ اسلام آباد والوں پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ لاہور والوں پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ کیا حالت ہے بجلی پانی کی ذرا دیکھ لیں, کیا حالت ہے کاروبار کی ذرا دیکھ لیں, کیا حالت ہے پیٹرول پمپس کی ذرا جا کر دیکھ لیں, کیا حالت ہے لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی ذرا دیکھ لیں. یہ کوئی عذاب سے کم ہے؟ ہم کس بات کو دعوت دے رہے ہیں اور ہماری حرکتیں کیا ہیں؟ وہ جی طوفان آ گیا کہ نہیں آ گیا, جی طوفان کب آ رہا ہے, جی طوفان کتنی رفتار سے آ رہا ہے, یہ طوفان کی لہریں کتنی بلند ہوں گی, ہم کیا کر کے آ رہے ہیں بھائی؟ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے اس کو ایڈونچر بنا کے رکھا ہوا ہے, ساحل سمندر کو پکنک پوائنٹ ہم نے بنا لیا ہے, ذرا جا کے دیکھو کہ صحیح کتنی اونچی لہریں آتی ہیں, مجھے کتنا کلومیٹر دور ہے ذرا پتا چل جائے. اچھا 500 کلومیٹر ہمیں پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے گا ساحل پر ذرا بتا دیں, انا للہ, اور اس کو پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے گا ذرا بتا دیں. اپنے منہ سے عذاب مانگ رہے ہیں ہم, کر کیا رہے ہیں؟ اور یہ ان معاملات پر ہم خاموش بیٹھے رہے تو معاف کیجئے گا, ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. یا رسول اللہ مظلوم کی سمجھ تو سمجھ آتی ہے, مدد کیسے ہوتی ہے, ظالم کی مدد کیا ہوتی ہے؟ کہا اس کو ظلم سے روک دینا. ہمارے پاس ایک ممبر رسول کا پلیٹ فارم ہے, یہ ہمارا فرض ہے کہ اس کو بیان کریں. اللہ کرے یہاں کچھ وہ نوٹ کرنے والے بھی موجود ہو جو اوپر تک پہنچاتے ہیں ان باتوں. اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کے کانوں میں جا کے یہ باتیں پڑھیں, ہمارے ذمہ داروں کے کانوں میں جا کر یہ باتیں پڑھیں. تمہارے ملک کے اندر 18 کروڑ میں تمہیں بڑی حکمرانی کا شوق ہے, اس قوم کی ٹیکسز کے اوپر تم عیاشیاں کرتے ہو, 40 کروڑ روپے کی سیکورٹی ارینجمنٹس ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے گیٹ کے اوپر, اور یہاں قوم کے نوجوان بےچارے روڈ پر اس طرح مار دیے جاتے ہو, ماں بچوں سمیت خودکشیاں کر لیتی ہو, بچوں کے ہاتھوں میں قلم اور کاپی نہ ہو اور ان کے ہاتھوں میں کلیشن کوف آ جائے, AK-47 آ جائے, ریپیٹر آ جائے, کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, جب خلافت کے منصب پر وہ فائز ہوئے, تمہارا ہر طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں اس طاقتور سے کمزور کا حق نہ دلوا دوں, تمہارا ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ اس کا حق نہ دلوا دوں اس کمزور. کہاں لے کے جائیں گے اس بات؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں اس کا جواب دوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. کتا مر جائے تو عمر کہیں رضی اللہ عنہ میں جواب دوں, یا ابو بکر کے نام لیوا ہوں یہ مسلمان, یا عمر فاروق کے نام لیوا ہوں یہ مسلمان, اور یہ بربریت ہوتی ان کے کانوں پر جھومی نہ رینگتی ہو. سیدنا علی نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کفر کی حکومت کو برداشت کر سکتا ہے, اللہ ظلم کی حکومت کو برداشت نہیں کر سکتا. تو بھائی یہ مسئلے بہت گمبھیر ہو چکے ہیں, ہمارے اپنے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے معاملہ ہو رہا ہے. اور معذرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے, اچھا جی ایسے مارا گیا اس کو, اس طرح اس کی ٹانگ پر گولی ماری گئی, اب بس ہم یہ ڈسکشن کرتے ہیں خالی, دو چار دن ٹی وی والوں کو ایک موضوع مل جائے گا وہ ٹاک شوز چلا لیں گے, اخبار والوں کو موقع مل جائے گا وہ کالم چھاپ دیں گے, ہم لوگ کچھ نہ کچھ ممبر پہ بات کر لیں گے, کچھ آپس میں گپ شپ کر لیں گے, اس کے بعد مسئلہ ختم, پھر دو چار دنوں کے بعد کوئی ایشو ہوگا دوبارہ ہم کھڑے ہو جائیں گے, آخر کب تک؟ یہ کہ ایسا معاملہ ہے کہ ایک پھوڑا لگا تو وہاں مرم لگا دیا, دوسرا پھوڑا نکلا وہاں مرم لگا دیا, تیسرا پھوڑا نکلا وہاں پہ چلتا رہے گا سلسلہ, کیا نہ جان محفوظ, نہ مال محفوظ, نہ عزت آبرو محفوظ. کیسے کیسے کیسز تو ابھی دبے میں معصوم بچیوں کے ساتھ جو جنسی زیادتیوں کے معاملات ہو رہے ہیں, اور یہی ظالم کر رہے ہیں قانون کے نافذ کرنے والے بھی, اور ظالم بھی کر رہے ہیں بدماش بھی, کہاں جا کے رکے گا یہ معاملہ؟ عزت محفوظ نہیں, آبرو محفوظ نہیں, جان محفوظ نہیں, مال محفوظ نہیں, کیا وجہ آخر؟ 100 باتوں کی ایک ہی بات, جب تک اس ظلم کا نظام ختم نہیں ہوگا یہ معاملات کبھی ختم نہیں ہوگا. چہرے نہیں نظام کو بدلو, یہ نعرے لکھے ہوتے نا, یہ بات ٹھیک ہے, نظام کس کا؟ اللہ کا نظام, اللہ رب العالمین کا عطا کردہ نظام. جب تک وہ وعدہ اللہ سے کیا گیا جو ہم نے 64 برس پہلے کیا تھا پورا نہیں کریں گے, نہ باہر کے ظالموں سے بچت ملے گی, نہ اندر کے ظالموں سے بچت ملے گی. پائیدار کام وہی ہے کہ رجوع اللہ کا معاملہ کیا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکومت کو زمین پر نافذ کیا جائے. پھر اگر دو ہاتھ کسی پر ظلم کرنے کے لیے بڑھیں گے نا, تو 50 ہاتھ ان ہاتھوں کو توڑنے کے لیے بھی موجود ہوں. قرآن کہتا ہے ایسے ظالموں کو سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں علل اعلان سزا دو. ٹھیک ہے وہ چیف جسٹس صاحب سو موٹو ایکشن لے لیں گے اور ان کو فائر کر دیں گے ڈی سی رینجرز کو فلاں ایکس وائی زی کو, یہ بات نہیں بنے گی اس طرح. ایسے چند لوگوں کو جب تک سر عام لٹکایا نہیں جائے گا, کھلے عام پھانسی نہیں دی جائے گی, شریعت کا حکم ہے, یہ حرکتیں رکنے والی نہیں, یہ معاملات ختم ہونے والے نہیں. تو اللہ رب العزت کا عطا کردہ عادلانہ نظام اس کا نفاذ, اور ایسے ظالموں کی بیخ کنی کے لیے جب جرم ثابت ہو جائے, ثابت کرو جرم کو, بالکل صحیح, جرم ثابت ہو جائے جب تک اس طرح کی سزاؤں کا نفاذ نہیں ہوگا یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. اور یاد رکھیے معاملات بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, جب بے حیائی اور زنا عام ہوں گے تو قتل و غارت غریبی عام ہو جائے گی. جب بے حیائی اور زنا کاری عام ہوگی تو قتل و غارت غریبی عام ہو جائے گی. ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جس کا نام لوگوں نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا. جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو اللہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرے گا, دیکھتے جائیے. زکات روکو گے اللہ بارش کو روک لے گا. وعدہ خلافی کرو گے اللہ باہر سے حکمرانوں کو تم پر مسلط کرے گا, اور تمہاری جائیداد کو برباد کریں گے اور ہڑپ کر جائیں گے تمہاری جائیداد. یہ ابن ماجہ میں روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, بیہقی شریف میں بھی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. تو بات صرف بھائی جذبات کے اظہار کی نہیں ہے, ہمیں سوچنا پڑے گا, ہم رجوع کریں گے نہیں کریں گے اللہ کی طرف, ہم آئیں گے نہیں آئیں گے میدان میں. لوگ بجلی بند ہوتی ہے تو میدان میں آ گئے, ٹیکس لگے تو میدان میں آ گئے, کہ اللہ کی شریعت کے لیے میدان میں نہیں آ سکتے. اللہ کے دین پر مبنی, اس کے نظام پر مبنی انقلاب کے لیے میدان میں نہیں آ سکتے. کیا بجلی سے کم قیمتی اللہ کا دین, ٹیکسز سے کم قیمتی ہے, یا ٹیکسز کے معاملات کو کم کرانا, ٹیکسز کے ریٹ کو کم کرانا, اس سے کم قیمتی اللہ کے دین کا معاملہ؟ وہی بات ہے نا, اپنی مادی ضروریات کے لیے تو سڑکوں پر آ جائیں گے, اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے میدان میں نہیں آئیں گے. یہ وہ ہمارا جرم در جرم بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کنتم خیر امتین اخرجت للناس, تم ایک بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بھلائی کا حکم دو گے بدی سے روکو گے. اس کام کی بنیاد پر اللہ نے خیر امت قرار دیا تھا, کام ہم نے چھوڑ دیا, آج دیکھیں نتائج ہمارے سامنے. مسئلے ہیں کہ حل ہی نہیں ہو رہے, بگڑتے جا رہے بگڑتے جا رہے بگڑتے جا رہے. اس اللہ کی طرف جب تک رجوع نہیں کریں گے, اس کی عطا کردہ تعلیم پر عمل نہیں کریں گے, اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آپ کو مجھے بنایا, جب تک وہ امت والی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے اس کے دین کو تھامنے کی, اس کے دین کے نفاذ کی, تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ تعالی ہماری جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت رکھے, ظالموں اور بدماشوں کے ظلم سے شرور سے اللہ ہماری حفاظت رکھے. اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے, اور اگر ہدایت کے مستحق نہیں تو اللہ ایسی عبرت ناک ان کو سزا دے کہ لوگوں کے لیے وہ عبرت کا سامان بنے. اور اللہ ہمیں اس پوری قوم کو اجتماعی توبہ کی اور اپنے دین کو تھامنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی, اس کے نفاذ کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.